بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فرقان شروع ہوتی ہے 18ویں پارے سے اور ختم ہوتی ہے 15ویں پارے 19ویں پارے میں. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور مکے کا بھی دور بالکل درمیانی دور ہے جس میں تان و تشنیع اور استہزاء اور تفریح مذاق سے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر مکے میں بے پناہ مظالم ہو رہے تھے. اس وقت کا دور ہے. اس میں جو بحث ان کے درمیان چھڑی ہوئی تھی اور جو اصل موضوع تھا وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. ان کے سارے اعتراضات قرآن کے بارے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے. قرآن نے ان کے اعتراضات کا اس صورت میں جواب دیا ہے اور توحید پر بھی گفتگو کی ہے مختصر, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہے اس صورت میں. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر پیش کی ہے مومن مخلص مسلمانوں کی, اور خاموش سوال رکھا ہے مشرکین مکہ کے سامنے کہ ایک تو اس دین پر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں جن کا کردار غریب نوازی کا ہے, پاک بازی کا ہے, حسن اخلاق کا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے, خدا کے خوف کا ہے, راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ہے. ایک تو یہ کردار ہے, اور ایک کردار وہ ہے جو جاہلیت کی بنیاد پر پروان چڑھا ہے, جس میں شراب کباب ہے, بدماشیاں ہیں, لوٹ کھسوٹ ہے. تم خود فیصلہ کرو کہ وہ نظام یا وہ نظریات یا وہ دین ٹھیک ہے جس نے ایسے انسان پیدا کیے, یا وہ دین حق ہے جس نے ایسے انسان پیدا کیے. یہ گویا خاموش سوال, غیر ملفوظ سوال ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا. بات یوں شروع کی گئی کہ برکت کی باتیں تو بہت سی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اس کی عظمت کی باتیں بھی بہت سی ہیں, اس کی بلندی کی باتیں بھی بہت سی ہیں, اور خیر کی باتیں بھی بہت سی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بزرگی, عظمت, خیر اور شان الوہیت کا سب سے بڑا اور امتیازی نشان یہ ہے کہ اس نے فرقان نازل کیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو بندوں کو دی جا سکتی تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیرا ہوتا. تبارک الذی, بہت عظیم ہے وہ رب, خیر برکت کا سرچشمہ ہے وہ رب, بہت ہی اونچا ہے وہ رب, بڑی طاقت والا ہے وہ رب, جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان وہ کتاب یا وہ نعمت جو حق اور باطل میں فرق کرا دیتی ہو, جو اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی ہو, جو اچھے برے کی کسوٹی ہو, اس کا نام ہے قرآن, فرقان. اور یہ فرقان نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ یہ فرقان یا یہ بندہ تمام عالم کے لیے نذیر بنے. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور آپ کی امامت اور آپ کی رسالت قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے ہے. اس سلسلے میں قرآن نے اور بھی بہت سی جگہ بہت سی باتیں کہی ہیں, لیکن یہاں بھی یہی بات کہی کہ قرآن اور رسول قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، یہی آخری ہدایت نامہ ہے اور یہی آخری رسول ہے. چنانچہ دوسری جگہ کا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. یہ سورہ فرقان کی دوسری آیت ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے. توحید کا مکمل سبق اور توحید کی مکمل تصویر جو ہو سکتی ہے وہ اس میں پیش کی گئی ہے. کہا یہ گیا کہ زمین و آسمان کا اقتدار اللہ کے لیے، وہی مالک ہے وہی مقتدر ہے، یہاں کسی اور کا حکم نہیں چل رہا ہے، صرف اس کا حکم چل رہا ہے. زمین سے آسمان تک اسی کا حکم ہے اور آسمان سے زمین تک اسی کا حکم ہے. اس کائنات میں کوئی اور بادشاہ اور کوئی مالک اور کوئی مقتدر نہیں ہے، اس اقتدار میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، یہ تنہا واحد اللہ کے قبضے میں ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا کوئی بچہ بھی نہیں بنایا ہے، نہ کوئی متبنا لے پالک لیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس لیے کہ اس کو انسانوں پر تصور مت کرو، انسان تو کمزور ہے، کچھ دن رہتا ہے دنیا میں چلا جاتا ہے اور اسے یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنی جائیداد کا وارث تلاش کرتا ہے اور سوچتا ہے میرا نام زندہ رکھنے کے لیے میرے وارث ہونا چاہیے. اللہ زندہ جاوید ہے، اسے نہ وارث کی ضرورت ہے نہ اس کی کمزوری ہے کہ تنہائی سے گھبرا کر کسی کو پکارے اور کسی کو بیٹا بنائے، اس چیز سے بھی وہ پاک ہے. تو قل ہو اللہ کی پوری تفسیر گویا اس میں آ گئی، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں. ما شتم خلق السماوات والارض، زمین کی تخلیق کے وقت بھی ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا، حاضر نہیں کیا تھا کہ ذرا میری مدد کر دو، اور نہ اس نظام کے چلانے میں ہم کسی کی مدد کے خاصگار ہیں. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس نے صحیح صحیح اندازہ اور صحیح صحیح تقدیر ہر چیز کی پیدا کی. جس طرح کی مخلوق پیدا کی اس کے لیے کیا ضرورت ہے، کیسی جسامت ہو، کیسے اس کے عادت و تطوار ہوں، کیسی وہ دوڑنے والی ہو، کیسی رہنے والی ہو، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اس نے ہر چیز کو بنایا ہے. جسے دوڑنے کے لیے بنایا تو اسے ٹانگیں پتلی دیں، جسم ویسا ہلکا پھلکا دیا کہ وہ دوڑ سکے. جسے دودھ کے لیے بنایا ہے اسے اس طرح کا بنایا ہے، اور اس کے اندر وہ خاصیتیں پیدا کی ہیں جس سے دودھ پیدا ہو سکے. تو اس میں بھی بڑی عبرت ہے، گائے بنائی کہ دودھ پیدا کرے. انسان سوچ سکتا ہے کہ ہم نے گھاس کھلائی، دانا کھلایا، کیا کمال ہے، دودھ پیدا ہو گیا اس سے. مگر یہی دانا گھاس آپ بیل کو کھلائیں، ایک خطرہ دودھ نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں پیدا کی ہے، صرف گائے کو دی ہے. تو ہر چیز کی تقدیر اس نے بنائی ہے کہ کیا کیسی جسامت ہو، کیسے اس کے اتوار ہوں، کیسی طاقت ہو، کتنی قوت ہو، جو کام جس سے لینا ہے اس کو اسی طرح کی جسامت دی. ہر چیز کا اندازہ، کتنی کسی عمر ہو، کتنے دنوں تک یہ زندہ رہے، اس کا جسم کتنے دنوں چل سکے گا، وغیرہ، ہر چیز کا اندازہ اس نے کیا. یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی اور مصنف ابن شہبہ میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عبد المطلب کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھلتی تھی، اذا افصح الغلام، بچے کی بولنا شروع کرتا تھا، چھوٹا بچہ سال ڈیڑھ سال کا جب اس کی زبان کھلتی اور بولنا شروع کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ آیت یاد کرا دیتے تھے. تو نبی کے خانوادے میں ہر بولنے والے بچے کو پہلے یہ آیت سکھائی جاتی تھی کہ یہ اگر اس کے ثبت ہو گیا دل میں, توحید کا پورا مکمل بیان ہے, یہ اگر بات پوری دل میں بیٹھ گئی جم گئی تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ توحید پر قائم رہے گا. آپ بھی بچہ جب بولنا شروع کرے تو یہ آیت اسے یاد کرا دیجئے اور یہ آیت اسے ضبط کرا دیجئے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, اور اس کو چھوڑ کر, اس خالق کو چھوڑ کر جس کو یہ لوگ پکار رہے ہیں, وہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں نہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں. نفع نقصان کا بھی صرف اسی کے قبضے میں ہے, تخلیق بھی اسی کے قبضے ہے, ملکیت بھی سب اسی کی ہے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ تفصیل سے بیان کیے ہیں. یہ کہتے یہ تھے کہ ان پڑھ آدمی تھا یہ, فلاں فلاں غلام جو ہیں فلاں فلاں مقامات سے آئے تھے, یہودیوں کے یہاں سے آئے تھے, نصرانیوں کے یہاں سے آئے تھے, اور ان سے یہ سب املا کرا لیتے ہیں, پرانی کتابوں سے کچھ لکھوا لیتے ہیں, اسے یاد کرتے ہیں, پھر سنانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ بھی وہیں مکے میں رہتے تھے, اور جس وقت یہ لکھواتے تھے اس وقت یہ سب سرداران قریش جا کر چھاپہ مار سکتے تھے کہ دیکھ لیں, مگر کبھی اس کی گنجائش نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دے دیا, اعتراض تو اتنا بڑا کیا کہ سورس یہ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب ایسا نہیں دیا کہ کوئی وقت لگایا ہو اس پہ, کہا صرف جھوٹ ہی جھوٹ بول رہے ہیں. فقط جاؤ ظلم و مزورا, بڑا ظالمانہ روش ہے ان کی اور بڑا جھوٹ بھر رہے ہیں یہ, ان کو شرم آنی چاہیے. اس لیے کہ وہ جو تین غلام ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلانے کے لیے تیل مہیا کرتے ہیں, تو وہ اپنا چراغ کیوں نہیں جلا لیتے گھر, وہ اپنی نبوت کیوں نہیں قائم کر لیتے. اور پھر یہ کہ ذکر بھی کہیں نہیں آتا ان کا, میں ان کو اگر سکھا بھی رہے تو اس لیے سکھا رہے ہوں کہ ہمیں شہرت ملے, ہمیں مقام ملے, وہ بھی نہیں ہوئے. اور وہ قبضے میں ہیں ان کے, ان غلام وہ غلام ہیں, آزاد کردہ غلام ہیں فلاں 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 کے, انہیں اگر یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ سکھاتے ہیں تو وہ گردن پکڑ لیں ان کی کہ نہ جا کے سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دھیان نہیں دیا اس پر. اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ تھا ان کا کہ چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں, سودا خریدتے ہیں, سامان خریدتے ہیں, بھائی ان کو تو ایسا شاہ ہونا چاہیے کہ گدی پر بیٹھے رہیں, ملازموں کو بھیج دیں کچھ لے آئیں اور ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ تو ہر غریب ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, ہر غریب آدمی ان سے مل لیتا ہے. تو یہ ایک اعتراض تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ سب بھی اسی طرح کے تھے, اور ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے ہی لوگ بھیجے. اور اگر بالفرض یہ کسی بادشاہ وقت کو یہ کلام دے دیتے تو وہ گلی گلی گھومتا, دعوت دیتا پھرتا, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, وہ تو بیٹھا رہتا کہ اس کو سننا ہو. اچھا بھائی, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو اعتراضات تھے ان کے اس کو بیان کیا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن اگر ہے بھی تو ایک بارگی کیوں نہیں نازل ہو جاتا, یہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت دو دو آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ اصل میں ایک تحریک چل رہی ہے, اسلام کی زندگی اور اسلام کو پھیلانے کی ایک تحریک ہے, جیسی جیسی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح کے احکام نازل کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ ہدایت ہے, اس موقع پر یہ ہدایت ہے, اس موقع پر یہ ہدایت ہے. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو سمندروں پر بھی اس کا قبضہ ہے, ہواؤں پر بھی اس کا قبضہ ہے, اور بحر کی موجوں پر بھی اس کا قبضہ ہے, کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے. چنانچہ سمندر کے اندر جہاں کھاری پانی بہ رہا ہے وہیں کھاری پانیوں کے نیچے اس نے میٹھے پانی کے چشمے بہائے ہیں. وہ کھاری پانی کے چشمے ان میٹھے پانیوں کو خراب نہیں کر پاتے, میٹھا پانی اپنی جگہ جاری رہتا ہے اور یہ پانی اپنی جگہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے دو رشتے پیدا کیے ہیں، ایک نسب کا رشتہ ہے اور ایک سسرالی رشتہ ہے، اور دونوں کے ذریعے سے پھر خاندان بنائے اور رشتہ دار بنائے، عزیز و اقارب بنائے، ان میں محبتیں پیدا کیں تاکہ انسانی معاشرہ بس سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کے کچھ اوصاف گنائے ہیں، بس یہ اوصاف آپ سے بیان کرتا ہوں مختصر طور پر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے پیارے بندے یا پیاری بندیاں، اللہ کے محبوب بندے یا محبوب بندیاں وہ ہیں، يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر اترا کر نہیں چلتے، سلیقے سے چلتے، کبر و غرور کے ساتھ نہیں چلتے، اترا کر نہیں چلتے، اور اپنا وزن دکھاتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ اور عاجزی انکساری کے ساتھ چلنے کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مریل چال چلتے ہیں، اپنا تقویٰ بگاڑتے ہیں، بہت کمزوری دکھاتے ہیں، چل نہیں پاتے بیچارے، ایسا خدا سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شریف لوگ ہیں، چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبر و غرور نہیں ہے، چال سے اندازہ ہو جاتا ہے کسی کو شر پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ چال سے ہی آدمی کے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، چال ڈھالی بتاتے ہیں، پوچھتے نا کیا حال چال ہے، چال چلن کیسے ہیں، چال چلن سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا آدمی کیسا ہے۔ تو یمشون علی الارض ہونا، زمین پر یہ بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا کہ عاجزی کے معنی وہ بھی نہیں ہے، ایک نوجوان تھا، بہت مریل چال چل رہا تھا، کمزوری دکھاتا ہوا، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اسے، کوڑا اٹھایا، کہا تم بیمار ہو؟ کہا نہیں میں بیمار تو نہیں ہوں۔ اب ٹھیک چلو، تیز تیز قدم اٹھاؤ، جمع کے اٹھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جمع کر قدم رکھتے تھے، اور ذرا رفتار تھوڑی تیز ہوتی تھی، ایسی جیسے کہ کسی اونچائی سے اتر رہے ہوں، جمے ہوئے قدم اور ذرا رفتار تیز اور سیدھی رفتار، ادھر ادھر نہیں تکتے تھے، سیدھے چلتے تھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، جذباتی لوگ انہیں الجھانا چاہتے ہیں، اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لو کاموں کی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں سلام ہے بھائی، ہمیں فرصت نہیں، موقع نہیں، ہم اس میں نہیں سنتے۔ کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے کہ یہ صاحب سنیے فلاں صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں سلام بھائی، میرے پاس موقع نہیں ہے، میں نہیں سن سکتا یہ بات۔ تو کوئی لغو کام ہو، بےہودہ کام ہو، جاہل لوگ بلائیں، جذباتی لوگ بلائیں، مشتعل لوگ بلائیں، تو قالوا سلاما۔ تیسری خوبی ان کی یہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں، اللہ کے حضور لگے ہوئے ہیں، عبادتوں میں، شبیداریوں میں، کبھی سجدہ ہے، کبھی قیام ہے۔ اور یہ سجدہ قیام کرنے کے بعد، عاجزی اختیار کرنے کے بعد، جہالت کے کاموں میں نہ پھنسنے کے باوجود، کبھی انہیں یہ غرہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی عبادت کی، اتنے نیک اعمال کیے، تو اب ہمیں تو بڑے درجات ملے۔ دعا ان کی یہ نکلتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ آج جی ان کی یہ ہے کہ یہ کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب بہت برا ہے۔ انہا سات مستقر و مقاما، یہ بڑی بری ٹھکانا، بڑا برا ٹھکانا ہے، اور بڑی نشستگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی اور قیام کرنے کی جگہ، بھائی بری سی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور پانچویں خوبی ان کی یہ ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ اور بخیلی جب کبھی آدمی کرتا ہے، یاد رکھیے گا، عام طور پر بخیلی جب کرتا ہے انسان تو دین کے معاملے میں ہوتی ہے، رہا دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے جب بخیل ہوتے ہیں، رسم و رواج پر، ناچ گانے پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تو وہ بےہودہ کاموں کے لیے تو ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ اسراف ہے، ضیاع ہے پیسے کا، اور نیک کاموں میں خرچ کرنے میں وہ بخیل نہیں ہوتے، تو بخیل بھی نہیں ہوتے اور اسراف کرنے والے بھی نہیں ہوتے. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے درمیان درمیانی روش وہ اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم گردانا ہے. قتل کرنا بھی، قتل سے کم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کسی کی عزت پہ بٹا لگانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے جذبات ہی دکھ پہنچانا، کسی کو یہ بھی نہیں کرتے. ولا یزنون، اور زناکاری کے قریب نہیں پھٹکتے. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا برا انجام وبال پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اس کو، اور اسی میں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر ہاں جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. جو کچھ اس نے کیا ہے نیکیوں سے بدل جائے گا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ واقعی اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. والذین لا یشهدون الزور، اور ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے قریب اور جھوٹی گواہی کے قریب نہیں پھٹکتے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی نہ دینا اور سچی گواہی دینا، دونوں باتیں ذہن میں رہنا چاہیے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سچی گواہی سے وہ بھاگتے ہوں، یہ بھی نہیں کرتے، سچی گواہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جھوٹی گواہی کے قریب نہیں پھٹکتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اس میں پھنستے نہیں، الجھتے نہیں، ادھر دیکھتے نہیں، دھیان نہیں دیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بڑی اہم بات ہے، اور جب انہیں اللہ کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو اس پر اندھے بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، کان کھلے رکھتے ہیں، آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، سماعت کھلی رکھتے ہیں، اور کھلے کانوں کھلے آنکھوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پہچان ہے مومنین. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور ان کے لبوں پر یہ دعا ہوتی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے جوڑوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو نمونہ بنا متقیوں کا، جو متقی لوگ ہوں ان کا ہم نمونہ بنے. ہر شخص امام ہے، ہر شخص کم از کم اپنے گھر میں امام ہے، گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، سب کے لیے وہ امام ہے، نمونہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام بنا، یعنی یہ اس میں دونوں باتیں ہو گئیں، میرے تحت جو ہوں وہ متقی ہوں، اور متقیوں کا امام وہی ہوگا جو متقیوں کے امام بننے کے لائق ہوگا، جو متقیوں کا متقی ہوگا. تو کہا ہے کہ میرے تحت جو رہیں وہ بھی متقی ہوں، اور اللہ مجھے بھی ان کا نمونہ بنا، کہ وہ مجھے نمونہ بنا کر اور تقوی اختیار کر سکیں، مجھے نمونہ بنا سکیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ بالا خانوں میں جنت کے ہوں گے اپنے صبر کی وجہ سے، اور وہاں ہر طرف سے ان پر تحیات و سلام، السلام علیکم کی صدایں ہوں گی ہر طرف سے. خالدین فیہا صورت مستقر و مقامہ، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم سے ربط رکھے اگر تم اسے نہ پکارو. تم نہ پکارو، تم دعائیں نہ کرو، تو وہ کیوں تم سے ربط رکھے؟ اور جب تم تکذیب کرو گے اس کی آیتوں کی اور اس کے رسول کی، فسوف یکون لزاما، تو عذاب تو تمہیں لگے گا، عذاب تو آئے گا تمہیں، عذاب تو لازمی ہوگا تمہارے لیے. تو اللہ تعالی بچائے اس تکذیب سے اور اس جھٹلانے سے، اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے. یہ بات میں نے اس لیے دعا اس لیے کی کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے ہم رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واقعی ماننے والا بنائے، اس لیے میں نے دعا کی. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی خوفناک حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر ہر شخص جنت میں جائے گا، ایک ایک فرد جنت میں جائے گا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، لیکن وہ آدمی میری امت کا نہیں جائے گا جنت میں جو میرا انکار کر دے. صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا امتی اور آپ کا انکار کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کا امتی کہاں ہوا جو آپ کا انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا، من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ من آسانی فقط ابا، اور جس نے میری اطاعت سے نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے گویا میرا انکار کر دیا. تو ماننا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ماننا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. ایمان کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی اسی نقشے پر ڈھالی جائے، اسی کے مطابق بنائی جائے، یہ ماننا ہے اصل میں. اور یہ بات اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، وہ ماننا ماننا نہیں ہے جس میں اطاعت نہ ہو، پیروی نہ ہو. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.